سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار ہیں، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، عجم کے بیان سے مسرور ہوں گا، عجم کے بیان سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور مغمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی پور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مغمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی پور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں ایسے غباروں میں مسرور ہوں گا، میں ایسے غباروں میں مسرور ہوں گا، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں ایسے غباروں میں مسرور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، میرا صلی علی نور کر کے بدل نور ہوں گا، رجا نور ہوں گا، میرا بیٹھ صلی علی نور کر کے بدل نور ہوں گا، رجا نور ہوں گا، مدینے انوار شام و سحر سے سراغ دو جہاں سے مسرور ہوں گا، مدینے کے انوار شام و سحر سے سراغ دو جہاں سے مسرور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا، میں میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا، کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مغرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور. ہر ایک امر میرا سنت چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا، ہر ایک امر میرا سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا، عہد کے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، عہد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا، مدینے میں جب پر وہ جا چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا، مدینے میں جب پر وہ جا چھوڑ آیا مدینے میں جب پر وہ جا چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور. قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اکثر، قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اکثر، ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا، قبا کی زیارت وہ نفلوں سے اکثر، ہر ایک راہ سنت سے پرنور ہوں گا، عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، پہلے بھی جب یہ اشعار پڑھتا ہوں تو اس بات کی تکرار کرتا ہوں کہ دین سے دوری اصل عجم ہے، اصل عجم دین سے دوری ہے، اور اصل گلستہ دین سے قربت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانا گلستہ ہے. سکون جہاں ہے، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ. افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے دین سے اتنا دور ہیں، ابھی تک ہمارے ذہنوں سے انگریزیت نہیں نکلی. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میں انگریزی سے منع نہیں کرتا، انگریزیت سے منع کرتا ہوں، غیروں کے طریقہ، غیروں کے طریقے سے منع کرتا ہوں، غیروں کی وضع قطع بنانے سے منع کرتا ہوں، اللہ کے مغضوب اور گمراہ لوگوں کی وضع قطع بنانا، یہودیوں نصرانیوں جیسے کام کرنا، مرد داڑیاں منڈا رہے ہیں، انگریزی بال رکھ رہے ہیں، ٹخنے ناک رہے ہیں، لباس بھی ان کا غیر مسلموں جیسا، اور باطن بھی سیاہ، اور اپنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، سب کا سب خلاف سنت، یا پھر سنت سے انتہائی غفلت ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح کھا رہے ہیں، کس طرح پی رہے ہیں، کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ یہ معاملہ جانوروں کا ہوتا ہے کہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ان کا، جہاں ڈال دو جو ڈال دو کھا لیتے ہیں، کھڑے ہو بیٹھے ہو کھا لیتے ہیں، کھڑے ہو بیٹھے ہو ہگ لیتے ہیں، موت لیتے ہیں. یہ طریقہ جانوروں کا ہو یا غیروں کا طریقہ ہو، خلاف سنت زندگی گزارنا یہ دوستوں بیابان ہے، عجم ہے، اس شعر کے اندر یہ مفہوم پنہا ہے کہ ہم گناہوں کی زندگی، غفلت کی زندگی کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر گزاریں گے۔ چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ۔ جو راستہ اللہ اور رسول کا ہے وہ تو سیدھا جنت کو جاتا ہے، اللہ کی رضا کا راستہ ہے اور سکون اور چین کا راستہ ہے، اور جو راستہ اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف ہے اور اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے وہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ دنیا میں بھی بے چینی اور بے سکونی، پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں ہم ان کو دوسرے اسباب سے جوڑ دیتے ہیں کہ دراصل یوں تھا اس لیے ایسے ہو گیا، دراصل یہ کھایا تھا اس لیے پیٹ خراب ہو گیا، دراصل فلاں کام ہم نے ناسمجھی کا کر دیا تھا اس لیے یہ نقصان ہو گیا۔ حقیقت میں سارے فیصلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اس طرف سے نظر ہماری ہٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اپنی ذات عالی پر ہمیں اپنا پورا بھروسہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر جو ہماری زندگی کا لمحہ ہے وہ خدا تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو یہ بات کیسے پیدا ہوگی؟ اس کا اول سب سے بہترین ذریعہ تو صحبت اہل اللہ ہے، اہل اللہ کی صحبت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا اور اللہ تعالیٰ کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں اس کے لیے علم تو چاہیے، اپنی مرضی سے تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ محبوب کو راضی کرنا محبوب کی مرضی سے یہ تو ہے محبت کی بات، اور اپنی مرضی سے چاہنا کہ محبوب راضی ہو جائے یہ بدعت کی بات ہے، دین سے دوری کی بات ہے۔ تو اس کے لیے، اسی کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اسی لیے علم کی تعریف اس طرح آئی ہے کہ جب کوئی طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ کھولتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس جانا اور مدرسے جانا، تعلیم القرآن کے لیے جانا، جو قدم بھی علم دین کے لیے اٹھتا ہے خدا تعالیٰ اس کا راستہ جنت کا بنا دیتے ہیں اس کے لیے۔ اور دوسرے یہ کہ فرشتے اس کے اکرام اور اعزاز میں پر بچھاتے ہیں، اور تیسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے ستاروں پر بدر کامل چاند چمکتا ہے۔ تو علم کی بڑی قیمت ہے، بڑی دولت ہے، جس کے پاس علم ہے اصلی دولت مند وہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ علم کی بدولت وہ ان باتوں سے آشنا ہوتا ہے جس سے محبوب راضی ہوتے ہیں، اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، محبوب حقیقی راضی ہوتے ہیں، اور یہی حقیقت میں دنیا، یہ ہماری زندگی کی قیمت ہے۔ جس قدر ہم اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں گے اور جستجو کریں گے اور کوشش کرتے رہیں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ علم کی بدولت ہی ہوگا، اسی قدر ہماری زندگی قیمتی ہوتی جاتی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ علم کی فضیلت ہے، تو علم کے بغیر تو اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میرے دوستو علم حاصل کرنا بھی بے حد ضروری ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ فرائض کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح واجب کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہے، اور سنن موقعہ کا علم حاصل کرنا سنن موقعہ ہے، یعنی یہ دین کے ضروری ضروری جو درجے ہیں ان کا پورا علم حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنن موقعہ ہے۔ جن چیزوں کا علم حاصل کرنے میں ہم کوتاہی کریں گے ہم گناہگار ہوں گے، سنن موقعہ کا علم حاصل نہ ہوگا ہم گناہگار ہوں گے، اور واجب کا حکم معلوم نہ ہوگا تو گناہگار ہوں گے۔ دو گناہ ہوں گے جاہل پر، دو گناہ ہوں گے، جیسا کہ صحابہ کا اجماع ہے کل من عصی اللہ فہو جاہل، کہ جو کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے بس وہ جاہل ہے، چاہے وہ عالم ہو، عمل نہیں کرتا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے۔ تو عالم کے لیے دو سات مرتبہ خرابی فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، کہ جاہل کے لیے ایک مرتبہ اور عالم کے لیے سات مرتبہ، ایسے عالم کے لیے خرابی ہے کہ جو علم پر عمل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اب آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو آدمی علم حاصل نہیں کرتا اس کے لیے بھی بڑی خرابی ہے، اس کے لیے دو بڑے گناہ ہیں، ایک تو علم حاصل نہیں کیا، دوسرے یہ کہ عمل نہیں کیا. اب علم ہوتا تو صحیح عمل کرتا، علم نہیں ہے تو عمل بھی صحیح نہیں ہے، تو دو گناہ ہیں اس کے، ایک جہالت کا گناہ اور ایک عمل سے محرومی کا گناہ، عمل نہیں کیا اس نے. اور اگر گناہوں سے بچنے کا علم حاصل نہیں کیا کہ کون کون سے گناہ ایسے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو پھر وہ بھی گناہ کہ علم حاصل نہیں کیا، اس کی جہالت کا گناہ، اور گناہ سرزد کیے جاتا رہا اس کا گناہ. تو اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اس لیے میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ بہشتی زیور کا مطالعہ بہت اہم چیز ہے، اور صرف مطالعہ نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی ہوتا رہے ساتھ ساتھ. سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے جس پہ ہم لوگ کوتاہی کرتے ہیں کہ پڑھ لیا، علم حاصل ہو گیا، ایسا معلوم ہوتا ہے دوسروں کے لیے پڑھا ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں کہ ہم نے تو کتاب میں یہ پڑھا تھا لیکن ان کا عمل تو ایسا ہے. عیب جوئی کرنا، علم حاصل کرنے کی نیت کیا ہے؟ عیب جوئی کرنا، لوگوں میں عیب تلاش کرنا. تو یہ تو گناہ پر گناہ پر گناہ چلو تو چلا جائے گا. اپنا محاسبہ کریں کہ بھئی ہم اپنے لیے علم حاصل کر رہے ہیں کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں ہمارا عمل ویسا ہے یا نہیں ہے، اس لیے ہم علم حاصل کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم دوسروں کے عیب تلاش کر کے ان کو متنبہ کریں اور خود اس سے لاپرواہ رہیں، خود اسی عمل میں مبتلا رہیں. تو علم بھی حاصل کریں، اور اس کے لیے بہشتی زیور بڑی قیمتی کتاب ہے. اس میں زندگی کے تقریباً تمام شعبوں سے متعلق اس میں مسائل جمع کر دیے گئے. مسائل کا جب تک علم نہیں ہوگا محض فضائل سے کام نہیں چلے گا، اور بڑا پچھتاوا ہوگا اس شخص کو جو علم دین سے محروم رہا اور علم کی دولت سے محروم رہا. کیونکہ علم جو ہے باقی رہنے والی چیز ہے، اور علم کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں سب فنا ہونے والی ہیں. جتنا مال کما لیا، جتنا فیکٹری بنا لی، بنگلہ بنا لیا، اپنا اسٹیٹس بنا لیا، یہ سب کا سب فنا ہو جائے گا. یہ حسب نصب وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، یہ اسٹیٹس وہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ علم کام آئے گا، اور علم کی جو علم پر جو عمل کیا وہ کام آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خوب علم حاصل کریں اور سنتوں کا بھی علم حاصل کریں. جب یہ کتاب پڑھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، تو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ بھائی ہمارا اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور ہو رہا ہے تو کس طرح ہو رہا ہے. اور جب اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم دیکھ لیں کہ بھائی الحمدللہ ہمارا عمل تمام سنتوں پر ہو رہا ہے، تمام دعائیں ہم کو یاد ہو گئیں، تو اس کے بعد اور بڑی کتابیں ہیں، ترقی کرنا ہے. یہ صرف اتنا ہی سا دین نہیں ہے، اور بھی کام ہیں دین کے، بڑی بڑی کتابوں میں اور بھی سنتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ تو مختصر اور آسان کرنے کے لیے ہمارے حضرت نے ایک رسالہ ترتیب دیا ہے جس میں زندگی، اگر ان پر بھی بے شک عمل پورا پورا ہونے لگے تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی دولت ہاتھ آ گئی. لیکن اور بھی ترقی کرتے رہنا چاہیے. اور ہوتا یہی ہے کہ کتاب سنتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن اپنی طرف دھیان ہمارا نہیں جاتا. اپنی طرف دھیان کرنا چاہیے کہ یہ جو سنت ہم نے پڑھی یا جو بیان کے اندر جو بات ہم نے سنی ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی. اب بعض لوگ ذکر و اذکار کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں فرائض سے زیادہ، حالانکہ فرض عمل اتنا قیمتی ہے، اتنا اس کا درجہ ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو ساری عمر بھی نفلیں پڑھتا رہے تو اس فرض نماز کے برابر نہیں ہو سکتی، اس کی تراوی نہیں ہو سکتی. اس کا جو اجر و ثواب ہے، اس کا جو درجہ ہے، تو وہ اس کو نفل نہیں پا سکتا. لیکن دیکھتے ہیں کہ فرائض میں کوتاہی ہے، اذکار کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ اذکار میں دل زیادہ لگتا ہے اور نماز سے دل ذرا گھبراتا ہے، تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ نماز کے اندر یکسانیت اور پابندی ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا ہے، رکوع میں رہنا ہے، سجدے میں رہنا ہے، پابندی بھی ہے، یکسانیت بھی ہے. لیکن ذکر اللہ کے اندر جو ہے وہ مشغولیت زیادہ ہے کہ ابھی کلمہ کلنے کا ذکر ہے، پھر اللہ اللہ کا ذکر ہے، پھر استغفار ہے، پھر درود شریف ہے، مختلف قسم کے کھانے ہیں گویا. اس لیے نماز میں عموماً آدمی کا دل گھبراتا ہے، لیکن جب مشق ہم کرتے ہیں اور اللہ کی طرف دھیان ہم لگاتے ہیں تو نماز کے انوارات اور ثمرات دل میں نفوذ کرنے لگتے ہیں، اور پھر دل لگانے سے دل لگتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم دل لگانے سے گھبراتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ بھائی کون دل لگائے اس میں، فلاں کام شیطان بھی آ جاتا ہے، وہ سازش ڈالتا ہے فلاں کام. تو اپنے آپ پر جبر کرنا چاہیے. کل گزشتہ مجلس میں ہم نے صبر سے متعلق جو مضمون پڑھا تھا اس میں یہی تھا کہ طاعت کے اندر، عبادات کے اندر صبر، کہ اپنے دل کو لگانا ہے. نماز میں جی نہیں لگتا لیکن دل کو لگانا ہے، عقل سے کام لینا ہے کہ اگر نماز کو جی لگا کر پڑھیں گے تو بھائی قیمتی بنے گی، اللہ کی ہاں مقبولیت اس کی بڑھے گی، اور اگر دل نہیں لگائیں گے تو کیا معلوم خدا نخواستہ نعوذ باللہ یہ نماز میلے کپڑے میں باندھ کر ہمارے منہ پہ مار دی جائے کہ قبول نہیں ہے، پھر ہم کہاں جائیں گے بھائی. اس لیے بھائی نفس کو پابند کرنا ہے، نفس کو مہذب بنانا، اصل کام نفس کو مہذب بنانا ہے کہ ہاتھ میں اگر گناہ خود پر پوری قدرت ہے لیکن اس قدرت کو استعمال نہ کرنا، یہ ہے اصل. ہمارے حضرت والا شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اصل کام مجاہدہ کس کو کہتے ہیں، مجاہدہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ نفس اور شیطان کی مخالفت کرنا، نفس اور شیطان کے تقاضوں کی مخالفت کرنے ہی کو مجاہدہ کہتے ہیں. اور نفس کو مہذب بنانا ہے، یہ معلوم ہو کہ بھئی یہ زہر ہے تو پھر کون اس زہر کو کھائے گا. آہستہ آہستہ یقین بیٹھتا ہے اور آدمی گناہ سے پھر دور ہوتا جاتا ہے. تو میرے دوستو، علم دین حاصل کرنا اور اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، یہ زندگی کو قیمتی بناتا ہے، ورنہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جانور سے بھی بدتر اس کی زندگی ہے، جائے گا کہاں آخر. اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ جو نصیحت فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ہماری ملاقات پر یقین نہیں کیا وہ کافر ہو جاتا ہے. جس کو یہ یقین نہیں کہ ہم سے ملے گا، ملاقات کرے گا، ایمان انسان مسلمان کا تو عقیدہ پکا ہے، ورنہ وہ کافر ہو جائے گا کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، یعنی اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے ایک دن. تو جس آدمی کو یہ یقین بیٹھتا جائے کہ بھئی ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے ایک دن، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جس کا اصل جو جڑ ہے وہ خوف ہے، خوف ہے خدا، تو جس دن یہ عقیدہ پیدا ہو جائے گا، رسوخ اس کے اندر ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ دل لگنا، عقل آ جائے گی کہ بھئی دل لگانا پڑے گا، دل لگانا چاہیے، عقل سے کام لے کے ہمیں دل لگانا ہے. اور اس جان لے کے زندگی بیکار اللہ نے نہیں دی ہے، بلکہ اسی کام کے لیے دی ہے کہ ہم نفس اور شیطان کے خلاف مجاہدہ کر کے مستقل مسلسل اللہ کو راضی کرتے رہیں، حتی یأتیک الیقین، جہاں تک کہ ہم کو موت آ جائے. ہم نے اس دن وہ اشعار بھی سنے تھے، اتنا پیارا شعر انیس الہبادی صاحب نے فرمایا کہ چھوڑ دے جھوٹے خداؤں کا سہارا اے انیس، چھوڑ دے جھوٹے خداؤں کا سہارا اے انیس، آخری سانس تلک ایک خدا رہنے دے، آخری سانس تلک ایک خدا رہنے دے. یہ ہم نے گناہوں کو جو اپنا مقصود بنا رکھا ہے، خلاف سنت زندگی کو جو مقصود بنا رکھا ہے، جو چاہا کر لیا، جیسے چاہا دن گزار لیا، لیکن کوئی پابندی نہیں ہے، نفس پر کوئی جبر نہیں ہے، تو یہ زندگی اچھی زندگی نہیں ہے. اللہ اور رسول کے راستے میں خیریت ہے، عافیت ہے، سکون ہے، چین ہے، اور جنت ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی عیش ہے، اور دنیا کا بھی سکون اسی میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پوری پوری طریقے سے شریعت اور سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے کہ علم حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں، ایک تو اہل اللہ کی صحبت، جہاں علم دین بھی ملتا ہے، ذوق و شوق بھی ملتا ہے، عمل کی توفیق بھی ملتی ہے، اور اولیاء اللہ کی صحبت میں عمل میں رسوخ پیدا ہوتا ہے، علم اور عمل میں رسوخ پیدا ہوتا ہے، اور مدرسوں کے اندر بھی دین ہوتا ہے، لیکن جب تک کہ اہل اللہ کی صحبت میں نہیں جاتے اس وقت تک اس علم پر نہ تو عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے الا ماشاءاللہ، اور نہ ہی جو ہے اس میں رسوخ ہوتا ہے، کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا. لیکن جو آدمی اہتمام سے صحبت اہل اللہ میں صدق دل سے جاتا ہے، اس نیت سے جاتا ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، میں بھی اللہ کو راضی کر لوں، تو ضرور اس کو راستہ ملتا ہے اور اس کو رسوخ حاصل ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جو بعض صحبت اہل اللہ سے سیکھ لیتے ہیں اس میں رسوخ پیدا ہو جاتا ہے، پکا پن آ جاتا ہے، پھر اس پر سے عمل چھوٹتا نہیں ہے. یہ صحبت اہل اللہ کی تاثیر ہے. اور اگر یہ چیز نہیں پیدا ہو رہی تو سمجھو کہ بھائی یہ جگہ ہماری مناسبت کی نہیں ہے، ہمیں کہیں اور جانا چاہیے. غرض یہ کہ علم حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک مدارس ہیں اور ایک صحبت اہل اللہ. صحبت اہل اللہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے فرمایا کہ اس میں رسوخ ہوتا ہے، مگر اس ذریعے کو لوگ کم جانتے ہیں. ریسرچ نے فرمایا اس کو کم جانتے ہیں. دونوں باتیں ہیں کہ ایک تو کم لوگ اس طریقے کو جانتے ہیں، اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو ہلکا جانتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے. جیسے بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے بھی کیا یہ خانقاہ میں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، نہ باہر نکلتے ہیں، نہ چلے لگاتے ہیں، نہ چار مہینے لگاتے ہیں. اور لوگوں کے رجحان اس طرح سے ہیں کہ جب تک کہ باہر نہ نکلیں گے، وقت میں لگائیں گے، تو اس وقت تک جو ہے یہ دین کا کوئی کام ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ تعالی من ذالک. تو یہ بات نہیں ہے بھائی، بلکہ صحبت اہل اللہ میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، اور یہاں سے علم دین پر بھی رسوخ ملتا ہے اور عمل پر بھی رسوخ ملتا ہے. اور اس کی بڑی فضیلتیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کونوا مع الصادقین کا حکم دیا، اور اسی طرح سے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اس طرح کی جو مجالس ہوتی ہیں جو محض اللہ کی محبت کے لیے منعقد ہوتی ہیں، ان کو ایسی مجالس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور خوشی کے ساتھ. اور میرے شیخ نے فرمایا جب فرشتے ایسی مجالس کو گھیر لیتے ہیں تو یہ گویا ہمیں معصوم مخلوق کی صحبت نصیب ہو گئی. جیسے کہ صحبت کے بارے میں آتا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. کہ نیک صحبت میں بیٹھو گے تو نیک بنو گے، اور بری صحبت میں بیٹھو گے تو برے بنو گے. تو فرشتوں کی صحبت جو معصوم مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، اس کی صحبت میسر آتی ہے. اور وغشیت الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مجلس کو چپٹا لیتی ہے. جس طرح ماں اپنے بچے کو چمٹا لیتی ہے سینے میں، ایسی اللہ کی رحمت ایسی مجلس کو چمٹا لیتی ہے. اور منزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. یہی بات میں عرض کر رہا تھا، سکینہ کیا چیز ہے. ہوا نور یستقر فی القلب، کہ وہ یہ ایسا نور ہے سکینہ کہ دل میں قرار پا جاتا ہے. یہی بات رسوخ والی، کہ اس میں رسوخ ہو جاتا ہے دل میں، وہ نور نفوذ کر جاتا ہے اور پھر وہ ٹھہر جاتا ہے. مستقل آنے جانے سے پکا پن آتا رہتا ہے. مثلا ایک آج رنگریز ہے، کپڑا رنگتا ہے، ایک آدمی آتا ہے اس سے کہتا ہے بھائی مجھے یہ کپڑا رنگ دو فلاں رنگ کا. اس نے کہا ٹھیک ہے کہ کل آ کر لے جانا، مگر وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو جلدی ہے، مجھے فوراً یہ چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر پکا رنگ آپ کو چاہیے تو پھر یہ ایک دن کے بعد آپ کو ملے گا، کیونکہ میں اس کو پکاؤں گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ اس رنگ میں پکاؤں گا، دو تین مرتبہ اس کو گرم پانی میں پکاؤں گا، پھر اس کا رنگ پختہ ہوگا. اسی طرح مستقل آتے جاتے رہنے سے اللہ کی صحبت میں رنگ پختہ ہوتا رہتا ہے، رنگ آتا رہتا ہے، رنگ چڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ قرار پا جاتا ہے. تو یہ ہے ونزل علیہم السکینہ، کہ اللہ تعالیٰ نور تو نازل فرماتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ والوں کی صحبت سے ہم باہر چلے جاتے ہیں اور لوگوں سے اختلاط ہوتا ہے اور وہ بات نہیں رہتی، تو پھر وہ نور کا اثر زائل ہونے لگتا ہے. اب پھر دوبارہ آ گئے، پھر دوبارہ رنگ چڑھ گیا، اس طرح سے رنگ چڑھتے چڑھتے پھر پختہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے نزلت علیہم السکینہ. وذکرہم اللہ فیمن عندہ، اللہ تعالیٰ فخر کے طور پر، انعام کے طور پر اپنے ان بندوں کا ذکر فرماتے ہیں اپنے مقربین میں. میرے شیخ رحم اللہ نے فرمایا کہ مقربین کون ہے، کہ عند ملائکۃ المقربین و عند ارواح الانبیاء والمرسلین. کیا انبیاء اور مرسلین، رسولوں کی ارواح میں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا ذکر فرماتے ہیں. غرض یہ کہ یہ مجلس اپنی جگہ فضیلت کی چیز ہے اللہ کے لیے آنا، لیکن بھائی اس میں کام بھی کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ تجھ کو مرشد لے چلے گا دوش پر، یہ تیرا رہ رہا خیال خام ہے. مرشد تو بس بتلا دیتا ہے راہ، راہ چلنا راہ رو کا کام ہے، کام کرنا ہے. تعلق ہونے کے بعد آرام سے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اب تو کام کے دن آ گئے ہیں، اب کام کیے چلے جانا ہے. کام کو بس کام پہنچا دیتا ہے انجام تک. ہاں ابتدا کرنا ہے مشکل، انتہا مشکل نہیں، کام کرنا شروع کر دیں، چلتے 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 انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی منزل تک ہمیں پہنچا ہی دیں گے۔ تو یہ بات ہو گئی کہ علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی دیکھیں اخلاص بھی پیدا کریں اپنے اندر، نیت میں ہماری اخلاص ہو، ہر کام اس کی نیت پہ منحصر ہوتا ہے کہ ایک کام اچھی نیت سے کیا جائے، اچھا کام، برا کام تو اچھی نیت سے نہیں کر سکتے، کریں گے بھی تو برا ہی کام رہے گا، چوری تو کوئی اچھی نیت سے نہیں کرتا۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ایک شخص تھا، اس کی دکان پہ نوکر گڑ بہت کھاتا تھا، چوری کرتا تھا گڑ، تو اس سے مالک نے پوچھا کہ بھائی یہ تم گڑ چوری کرتے، اس نے کہا میں بری نیت سے نہیں چراتا تھا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نامحرموں کو دیکھتے ہیں ہماری نیت بری نہیں ہوتی، نیت بری جب پتہ چلے گی، جب تنہائی ہوگی پھر پتہ چل جائے گا کہ نیت کیا تھی اور کیا نہیں تھی، سب بھرا رہ جائے گا۔ تو یہ حکم نہیں ہے کہ اچھی نیت سے دیکھنا جائز ہو گیا، تو اچھی نیت سے برا کام اچھا نہیں ہو جاتا، تو نیت میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہو، جو بھی کام ہو اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، جو عبادت ہو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہو، نماز پڑھیں تو اس میں یہ تصور کریں، اس میں یہ خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کو حاصل ہو، قرآن پاک کی تلاوت کریں، یہ نیت کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو، ذکر و اذکار کریں، یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو، دکھلاوے کی نیت نہ ہو، مخلوق کی نیت نہ ہو، شیخ کی نیت نہ ہو کہ شیخ دیکھے گا تو واہ واہ کرے گا، بھائی شیخ بھی مخلوق ہے اور دوسرے لوگ بھی مخلوق ہیں، ایک آج زمین کے اوپر ہیں کل زمین کے نیچے ہوں گے، زبانیں آج ہیں کل نہیں ہوں گی، کل بند ہو جائیں گی یہ زبانیں، قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی، قیامت کے دن جو ہے ہماری اخلاص نیت کام آئے گی۔ اچھا اب اخلاص نیت کے ساتھ ساتھ شریعت کی تابع ہو، اخلاص وہ کام کا ہے جو شریعت کے تابع ہو، مثلاً بھائی اگر کوئی شخص مغرب کی نماز کے بعد 8-10-12 نوافل پڑھتا ہے عوامین کی نیت سے، تو بھائی یہ اس کے لیے بڑے کثیر دولت کا حامل ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھ لے گا عوامین کی شمار ہو جائیں گی، اور 12 سال نفل نماز کا ثواب ملے گا اس کو، 12 سال نفل کا 6 رکعت پڑھنے میں، اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس میں 2 رکعت سنت کی بھی شامل ہے، یعنی فرض کے بعد کا ذکر ہے، اس لیے 2 رکعت سنت کی اور 4 رکعت اور نفل کی ملا لیں تو بھائی یہ 6 رکعت ہو جائے گی، اور اس میں 12 سال نفل کا ثواب مل جائے گا، تھوڑی سی محنت کے ساتھ محنت کریں اس میں کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر یہی نفل انتہائی اخلاص کے ساتھ چھپ کر، مخلوق سے چھپ کر ہم عصر کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو یہ ہرگز قبول نہ ہوگی، بلکہ اللہ سے اور دوری کا سبب بنے گی۔ تو اس لیے بھائی شریعت کے تابع بھی ہوں، اخلاص تو ہو لیکن شریعت کے تابع ہو، اور کام ہو تو اخلاص نیت کے ساتھ ہو، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اخلاص کے ساتھ شریعت کے تابع بھی ہوں۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین اور آسان بہشتی زیور ہے، بہشتی زیور سے مطالعہ کریں اور اس سے اپنا محاسبہ کرتے جائیں، تھوڑا تھوڑا مطالعہ کریں۔ خواتین کو خاص طور سے ہدایت ہے کہ بہشتی زیور کا مطالعہ کرتے رہیں اور اس سے اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ تو یہ بات ہو گئی، تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور بھائی بار بار اپنے آپ کو بھی تاکید کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اللہ تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور سب دوستوں اور سننے والوں کو عمل کی توفیق دے، کہ یہ موبائل اسمارٹ فون کا جو بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، درد دل سے کہتا ہوں کہ اس سے دین بالکل نہ سیکھیں۔ یہ جو مختلف ویب سائٹ ہوتی ہے، یہ مختلف یہ یوٹیوب میں پوسٹیں آتی ہیں اور واٹس ایپ میں آتی ہیں، اس سے دین نہ سیکھیں۔ مستند کوئی ہو عالم جو اپنے شہر سے پوچھ کر کے بھئی ہم اس کو سن لیں یا نہیں، اول تو یہ کہ راستہ یہاں پر یہ ہے کہ یکدرگیر محکم گیر، کیا کسی کو اپنا شیخ چن لیں جو متبع سنت متبع شریعت ہو اور کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہو، پھر اس کے بعد اسی در کے ہو رہے ہیں، پھر اور کسی کا بیان بھی نہ سنیں اور کسی کی بات نہ سنیں، بس اپنے شیخ کو اپنے دین کے لیے کافی سمجھیں کہ ہماری رہنمائی یہاں سے ہوتی رہے گی، اور اسی کو سب سے زیادہ نافع سمجھیں۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی اپنے شیخ کو افضل سمجھنا جائز نہیں، انفع سمجھنا چاہیے کہ میرے شیخ ساری دنیا میں سب سے زیادہ میرے لیے نافع ہیں، کہ مجھے اسی اپنے شیخ سے سب سے زیادہ نفع ہوگا. افضل سمجھنا جائز نہیں، کیونکہ افضل تو اللہ ہی کے علم ہے کہ کون زیادہ ہے اور بڑے بڑے اللہ والے ہیں، لیکن انفع سمجھنا چاہیے کہ مجھے میرے شیخ سے نفع پہنچے گا. جس طرح میرے شیخ فرماتے تھے کہ دنیا بھر کی ماؤں کو ہم ماں تسلیم کرتے ہیں، یہ بھی ماں ہیں، یہ بھی ماں ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کے بچے ہیں، لیکن بھائی اپنی ماں اپنی ماں ہوتی ہے. اپنی ماں اگر کالی بھی ہے، مہنگی بھی ہے، کیسی بھی ہے، لیکن اس کے وہ جو غذا ہاتھ سے دیتی ہے وہ تن کو بچے کے لگتا ہے، اور جو غذا کوئی دوسری ماں دیتی ہے، کھلاتی پلاتی ہے، بچہ سوکھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح اپنے شیخ کے جو باتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، اس کو اپنے دین کے لیے کافی سمجھیں. باقی جو کتابیں ہیں شیخ بتلائے کہ بھائی ان کتابوں کا مطالعہ، مثلا حکیم الامت، مجدد الملت، مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مطالعہ، انفاس عیسیٰ ہے یا ملفوظات حکیم الامت ہے، ان کا مطالعہ بے حد مفید ہے. ایک ملفوظ بھی اگر روز ہم پڑھیں، ہمارے دین میں بڑی زبردست ترقی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بڑے علم کی باتیں، بڑی دین کی سمجھ کی باتیں حکیم الامت کے ملفوظات میں ہے، کہ آدمی پڑھے تو اش اش کر اٹھے. کتنا اس میں نفع ہوتا ہے دین کا. کتنی باتیں حکیم الامت میں ایسی بتائیں جو کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی انسان کے. تو ان ملفوظات کا مطالعہ، تو موبائلوں سے بہت دور رہیں. اس میں ناول، ڈائجسٹ اور گندی فلمیں تو گندی ہیں، یہ بھی گندی چیزیں ہیں. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ انگریزوں کی لکھی ہوئی کتاب، چاہے وہ انگریزی زبان کی قابلیت بڑھانے کے لیے ہو اور یا چاہے کتنی ہی مشہور کتاب ہو، لیکن کافر کی لکھی ہوئی، غیر مسلم کی لکھی ہوئی. جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں انگریزی سے منع نہیں کرتا، انگریزیت سے منع کرتا ہوں. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کتاب میں بھی لکھنے والے کی تحریر میں لکھنے والے کے دل کے اثرات ہوتے ہیں، قلب کے اثرات ہوتے ہیں. اور فرماتے تھے کہ اگر دیندار آدمی سے انگریزی بھی پڑھو گے تو دین پیدا ہوگا، اور اگر دنیا دار آدمی سے دین پڑھو گے تو ظلمت پیدا ہوگی، دین سے دوری پیدا ہوگی. دل کا بڑا اثر ہوتا ہے تحریر کے اندر. از دل خیزت بر دل ریزت، جو چیز دل میں ہوتی ہے اس کی ظلمت یا اس کے انوار تحریر میں ہوتے ہیں. اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ انگریزی لٹریچر نہ پڑھا جائے. جو لٹریچر ہوتا ہے اور ڈائجسٹ ہوتے ہیں، عموماً کافروں کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ہرگز اس کتاب کو نہ خود پڑھیں نہ بچوں کو دیں، کیونکہ آپ سمجھیں گی کہ یہ تو چھوٹے لیول کی کتاب ہے، اس میں کیا ہوگا. نہیں، لکھنے والے کی تحریر، لکھنے والے کے قلب کی ظلمت اس کی تحریر میں ہوتی ہے. بے بغیر محسوس کیے اس کی ظلمت بچوں کے دل میں آہستہ 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 خدا نخواستہ منتقل ہوتی رہے گی، اور کہیں نہ کہیں اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا. اس لیے کافروں کی لکھی ہوئی کتابیں، انگریزی کتابیں، اردو کتابیں، افسانے بھی آتے ہیں ہندوؤں کے لکھے ہوئے، کہیں انگریزوں کے لکھے ہوئے، تو یہ چیزیں دین کے لیے بہت مہلک ہیں. یہ سلو پوائزن ہے، یہ آہستہ آہستہ دین کو برباد کر دیتا ہے، دل کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے انگریزیت سے بہت دور رہیں. انگریزوں کے کہاوتیں، بعض لوگ اپنے پروفائل پر انگریزوں کی کہاوتیں لگا دیتے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نہیں لگا سکتے؟ کیا اللہ کی کوئی آیت کا ترجمہ، قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ نصیحت کا نہیں لگا سکتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نعوذ باللہ کم پڑ گئیں کہ جو یا اس دور کے لیے نہیں ہے کیا، یا اس دور کے جو ہے برابر نہیں سمجھی جاتی؟ نعوذ باللہ تعالی من ذلک. تو یہ کیسی بات ہے کہ ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی کہ ہم انگریزوں کے مشہور افسانہ نگار اور مشہور لوگوں کے اقوال ہم پروفائلوں کے اندر لگا رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہتے ہیں ہم؟ یہ اندر کی ظلمت ہے، یہ انگریزیت پسندی ہے، یہ غیر پسندی ہے، یہودیت پسندی، نصرانیت پسندی، ہندو پسندی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ہمارے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی قیمت ہونی چاہیے، بجائے ہندوؤں اور نصرانیوں اور یہودیوں کے اقوال کے اور کمیونسٹوں کے اقوال کے ہم کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو ہم پڑھیں سیکھیں. میں تو کوئی ترغیب نہیں دے رہا کہ آپ پروفائل لگائیں, میرے پروفائل میں کوئی بھی چیز نہیں ہے. پروفائل لگانا کون سا دین ہے, کون سی اس کے اندر سنت ہے, کون سا قیمتی کام ہے پروفائل لگانا, یہ چیزوں سے دین تھوڑی آتا ہے. دین تو بزرگوں کی صحبت سے آتا ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں, یہی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مدارس میں بھی وہ بات نہیں ہوگی جب تک کہ طالب علم دین کسی اللہ والے کی صحبت میں کچھ نہ کچھ وقت نہ لگائے گا. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے حضرت والا سناتے ہیں کہ جب بخاری شریف کا درس دے چکے آخری درس اور بخاری شریف کا ختم ہو گیا تو علامہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے طالب علموں, آپ نے بخاری شریف کا درس ختم کر لیا, بخاری شریف ختم کر لی, اب جاؤ کسی اللہ والے کے صحبت میں چھ مہینہ لگاؤ, کم سے کم چھ مہینہ, تاکہ تمہارا دل دل بن جائے, تمہارا علم نافع ہو جائے. تو یہ بات ہے میرے دوستوں, یہ پروفائلوں پہ اور موبائلوں پہ اور اس طرح سے جو کام ہو رہے ہیں ان میں وہ اثر وہ رسوخ نہیں ہوتا, ہو یہ وہ نافع چیزیں نہیں ہیں. دین تو صحبت سے پھیلا ہے میرے دوستو, صحبت سے ہی صحابی بنے ہیں, اور بغیر صحبت کے ٹیلی فون پہ موبائلوں سے تو صحابی نہیں بن سکتے. تو صحبت اہل اللہ کا اہتمام کریں, اور ان موبائلوں سے خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں بہت دور رہیں. تھوڑے دن کا مجاہدہ ہے, تھوڑے دن کا مجاہدہ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں, مجاہدہ کی تاریخ میں نے شروع میں بتا دی, حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ نفس اور شیطان کے تقاضوں کی مخالفت کرنا ہی مجاہدہ ہے. بس یہ مجاہدہ کرتے رہیں, انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ضرور اپنی طرف چلا بھی رہے ہیں. جو لوگ مجاہدہ کر رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ کا راستہ طے کر رہے ہیں. مایوس ہرگز نہ ہو, ہر عمل پر سفر طے ہوتا ہے, ہر گناہ سے بچنے پر سفر طے ہوتا ہے, ہر اللہ اللہ کرنے پر سفر طے ہو رہا ہے, ہر نیک کام کرنے پر صدقہ کرنے پر سفر طے ہو رہا ہے, ہر نماز فرض ہو واجب ہو یا سنن موقعہ ہو یا نفل ہو, سب پر سفر طے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی رحمت سے, اور اللہ تعالیٰ سے ہم استقامت مانگیں, اور اللہ تعالیٰ سے خاتمہ ایمان پر مانگیں. کیونکہ بزرگوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو آخر عمر میں بزرگوں کو فکر ہو جاتی ہے اپنے حسن خاتمہ, گناہ سے بھی بڑھ کر ان کا جو ہے یہ خطرہ رہتا ہے کہ ہمارا حسن خاتمہ ہو جائے کسی طرح, یہ کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے, سب سے زیادہ اس چیز سے ڈرتے ہیں. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ موبائلوں سے دین حاصل کرنے میں بہت احتیاط کریں, اور ناول ڈائجسٹ اور یہ گناہ کی چیزیں تو بہت دور کی چیزیں ہیں, اور ان باتوں سے عقیدے خراب ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے خاتمہ خراب ہو سکتا ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ, بہت بڑا مسئلہ ہے موبائلوں کا فتنہ. خود بھی دور رہیں, بچوں کو بھی دور رکھیں, بچوں کو اس سے انسیت نہ ہونے دیں. یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے, ٹیلی فون پر جو بات چیت کرنی ہے سادہ فون پہ بھی ہو سکتی ہے. بعض لوگوں نے فون رکھا ہوا ہے, گھر میں وائی فائی بھی لگی ہوئی ہے, اور بچے تو بچے ہوتے ہیں, ہر طرح کی حرکتیں وہ جانتے ہیں, وائی فائی کا کوڈ لے لیا کہیں سے, اور چار چار چھ چھ آدمی دس دس آدمی اس کو استعمال کر رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے موبائل, کسی کو پتہ بھی نہیں کہ ہماری وائی فائی استعمال ہو رہی. تو یہ بچوں کو بھی برباد کرنا, اپنے گھر کا ماحول برباد کرنا, اور خدا تعالیٰ سے دوری کا یہ راستہ ہے میرے دوست. اس لیے موبائل سے بہت دور رہا جائے, اور اس سے دین سیکھنے کے بجائے کوئی آپ کتاب لے لیں دینی, اس کا مطالعہ کر لیں. اگر آپ صحبت میں نہیں آ سکتے آپ اس کا مطالعہ کر لیں, کہ جو آدمی صحبت میں نہ جا سکے اس کے لیے شیخ کے قائم مقام کتاب ہے, کتاب سے مضبوط پڑھے, اور بری بات کی اپنا محاسبہ کرے, محض پڑھنا نہ ہو بلکہ محاسبہ کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور دین کا ذوق و شوق ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک مسئلے کی بات بھی عرض کر دوں کہ بعض خواتین خوشبو لگاتی ہیں اور پھر باہر جاتی ہیں, اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے, کہ خوشبو لگانے والی عورت جو ظاہر ہے کہیں سے ہو کے تو کہیں جائے گی, تو نامحرم بھی ہوتے ہیں, ان کو خوشبو جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کے ایسی نامحرموں میں جائے تو وہ ایسی ویسی ہیں، یعنی اس کے کردار اچھا نہیں ہے، خراب ہے اس کا کردار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اس کے بہت احتیاط کرے. اگر گھر میں لگانا ہے تو جائز ہے، محرم ہے گھر میں تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن باہر نہ نکلے، یا لگا کر تیز تیز خوشبو اب وہ تیز آ رہی ہے تو وہ باہر اوروں کو جا رہی ہے، اس میں احتیاط کریں. اور جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی خواتین جو ہیں برقعے میں سادگی اختیار کریں، رنگین برقعے، رنگین اسکارف، یہ رنگینی جو ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے، عورت کے حیا کے خلاف ہے، شرم کے خلاف ہے. یہ بس غیروں کے ہی طریقے ہیں، کیونکہ غیر تو غیر ہیں، اور جتنے ترقی کرتے جا رہے ہیں اتنے ہی کپڑے ان کے ہلکے ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ اس کو ترقی سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ جہالت کے دور میں، پہلے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، تو یہ جہالت کے دور کی باتیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ترقی پہ سمجھ رہے ہیں. وہاں تو بہت کچھ ہو رہا ہے، ان کی نقل سے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. وہاں تو ماں بہن بیٹی کسی کی تمیز نہیں ہے، جن کی نقالی، غیروں کی نقالی ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے، انگریزیت بسی ہوئی ہے، ان لوگوں کا راستہ تو جہنم کا راستہ ہے. تو کیا فائدہ اپنی زندگی برباد کرنے کا؟ تھوڑے دن اگر اپنے نفس کو پابند کریں، اللہ اور رسول کے طریقے پر چلیں، حیا کے ساتھ رہیں، شرم و حیا کے ساتھ رہیں. اور عورت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات فرماتی ہیں کہ ہم جب کہیں مجبوری میں جانا ہوتا تو دیواروں کے ساتھ اس قدر سمٹ کر چلتے کہ ہمارے کپڑے دیواروں میں الجھ جاتے، اور ہمارے جو ابائے ہیں وہ زمین سے اتنی گھسٹ کے چلتی تھی تاکہ اس میں کوئی جسم کا کوئی عضو نظر نہ آئے، گھسٹ گھسٹ کے چلتی تھی. تو یہ بظاہر تو ایک مشکل بات ہے، لیکن جس کے دل میں جتنا خدا کا خوف ہوگا اور جتنی شرم و حیا ہوگی، اصل بات ہی حیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں حیا ہے اس میں ایمان ہے، اور جہاں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، جس میں ایمان ہے اس میں حیا ہے، جس میں ایمان نہیں اس میں حیا نہیں. تو اس بات میں بہت زیادہ اپنے آپ کو مضبوط کریں کہ رنگین اسکارف، رنگین برقعے، رنگینیت کو چھوڑ دیں، تھوڑے دن کی بات ہے، پھر انشاءاللہ رنگینی رنگینی ہے، عیش و عشرت ہی عیش و عشرت ہے. جنت میں کوئی پابندی نہیں ہوگی، کوئی احکامات نہیں ہوگے، کوئی ناگواری نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، اور رنگینیاں ہی رنگینیاں ہوں گی، عیش و عشرت ہی عیش و عشرت ہوں گی. مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ جس کا کسی کان نے سنی نہ ہوں گی، کسی آنکھ نے دیکھی نہ ہوں گی، اور کسی دل پر ان کا گمان بھی نہ گزرا ہوگا. تو اس کے جو ہے، اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جمع کر رکھی ہیں. تو تھوڑے دن کا مجاہدہ ہے، یہ ہمیشہ کا نہیں ہے مجاہدہ، ہمیشہ کے لیے تو عیش و عشرت ہے مسلمان کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وفي روايه كفافا. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو محمد کی آل یعنی اہل بیت و ذریات کو صرف اتنا رزق عطا کر جو ان کی جان بچائے اور بدن کی قوت کو قائم رکھے، اور ایک روایت میں نے کہ صرف اتنا رزق عطا کر جو ان کی زندگی باقی رکھنے کے لیے کافی ہو. تشریح میں ہمارے حضرت نے فرمایا کہ چونکہ دنیا کی حقیقت اور اس کے نقصانات کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحیح علم عطا ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آل اور اہل و عیال کے لیے دنیا کو خدا سے بقدر ضرورت طلب فرمایا. حق تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہم سب کی نگاہوں میں پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں دنیا کی ناپائیداری اور بے وقعتی دکھا دیں اور توفیق عمل بخشیں. آمین. صاحب مظاہر حق لکھتے ہیں کہ آل رسول سے یہاں مراد اہل بیت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے اور کامل دوست ہیں، اور دوسرے معنی کو ترجیح دی گئی ہے، اور یعنی کہ تمام وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کامل طریقے سے چلتے ہیں، آپ کی سنت پر چلتے ہیں، سب آپ کے آل میں شامل ہیں. اور دوسرے معنی کو، اور کفاف کے معنی ہے کہ اتنی روزی حاصل ہو جو دوسروں سے سوال کرنے سے بے پرواہ کر دے. بعض کے نزدیک کفاف اور قوت کے ایک ہی معنی ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ روزی بقدر ضرورت افضل ہے فقر اور غنا سے، اور جو مالداری سبب گمراہی اور اسراف نہ ہو بلکہ نیکی اور عبادت کا سبب ہو تو وہ فضیلت اور طرح کی ہے۔ خلاصہ یہ کہ دنیا صرف بقدر ضرورت مطلوب ہے، اور ضرورت کی تعریف حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی ہے کہ ضروری وہ ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، خواہ دنیا کا یا آخرت کا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں وساوس کے وقت کی سنت ہے، کفر یا گناہ کے وسوسے کے وقت یہ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پڑھے آمنت باللہ ورسلہ، آمنت باللہ ورسلہ۔ ایسے وساوس آنے پر میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ یہ کلمہ آمنت باللہ ورسلہ شیطان کی کھوپڑی پر ڈی ڈی ٹی کا کام کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے وہ۔ نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل جو جنت میں ہوں گے، ساتویں روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث میں روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ ایک فرشتہ آیا ہے جو اس شخص سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا، اس نے حق تعالی سے درخواست کی کہ مجھ کو آ کر سلام کرے اور مجھ کو بشارت دے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تمام اہل جنت کی بیویوں میں سردار ہوں گی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اہل جنت کے جوانوں میں سردار ہوں گے۔ فائدے میں لکھا ہے کہ آپ کے خاندان میں سے ان حضرات کا جنت میں جوانوں اور عورت کا سردار ہونا یہ بھی آپ کی فضیلت خاصہ ہے کہ جنت میں ظاہر ہوگی، اور باوجود یہ کہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما نے سن میں کہولت پایا یعنی ادھیڑ عمری پائی ہے، مگر ان کو جوان سن شیوخت کے مقابلے میں کہا گیا، اور چونکہ ان کی عمر حضرات شیخین سے کم ہوئی اس لیے شیخین کو کہول یعنی ادھیڑ عمر کا اور حسنین کو شاب یعنی جوان کہا گیا ہے۔ یہ تین روایتیں اخیر کی اور ایک اول کی مشکات سے نقل کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو اللہ والا بنا دے، ہماری اولادوں کو سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرمائے، ہر قسم کی تشویش پریشانی مصیبت آفت حادثے اور غم سے اللہ تعالیٰ میری میرے گھر والوں کی سب دوستوں کی ان کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، سب بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما دے، ہمارے ڈاکٹر اظہر بھی بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستنیرہ عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔